مومن برکت کا مہینہ پھر آ گیا ہے مومن برکت کا مہینہ بخشش کا ہے نجات کا انمول خزینہ رمضان مبارک رمضان مبارک.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین وهو ارحم الراحمین فی موضع العفو والرحمہ واشد المعاقبین فی الشدۃ والنقمہ ثم الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسوله البشیر النذیر السراج المنیر مولانا و مولا الثقلین جد الحسنین ابی القاسم محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
على سيما بقيه الله في العالمين ارواح العالمين له الفداء. اما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم افضل اعمال امتی انتظار الفرج. درود بھیجے محمد والے محمد پہ.
اللہم صلی علی محمد وعلی محمد.
جو موضوع ہمارے پاس ہے جس پہ آپ کے سامنے انشاءاللہ چند دقائق کی گفتگو کر دی ہیں، وہ موضوع امام عصر سے اور ان کے دوران غیبت کبریٰ سے متعلق ہے. دوران غیبت کبریٰ ہمیں نہیں معلوم کہ ہم لوگ کس طرح سے اس دوران کو دیکھتے ہیں، لیکن اس دوران کے بارے میں جو روایات، جو اشارے اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات میں نظر آتے ہیں، وہ اس دوران کو بہت ہی کٹھن دور دیکھتے ہیں. غیبت کبریٰ کا سلسلہ، غیبت کبریٰ کا آغاز، غیبت کبریٰ کی طولانی ہو جانا، یہ تمام وہ چیزیں کہ جنہوں نے ائمہ اطہار علیہ السلام کی روایات کے مطابق ان کو مومنوں کے ایمان کی نسبت پریشان کیا، مومنوں کے ایمان کی نسبت تھوڑا سا ائمہ اطہار پریشانی کا شکار ہوئے، کیونکہ دوران غیبت کبریٰ ایک طویل دوران ہے اور جیسے جیسے زمانہ بڑھتا چلا جائے گا ویسے ویسے انسان کے لیے آزمائشیں، مشکلات، پیچیدگیاں بڑھتی چلی جائیں گی. جس زمانے میں لوگوں کے سامنے ان کا ہادی موجود ہے، ہدایت کرنے والا ہے، وہ ہادی بھی وہ ہے کہ جو خدا کی جانب سے مخصوص، منصوص، منصوب ہے، اس کے باوجود لوگ ہدایت پر عمل نہیں کر پا رہے، تو یقیناً غیبت کبریٰ ایک ایسا زمانہ ہے کہ جس میں لوگوں کے سامنے سے ان کا امام ہادی، امام برحق، اللہ کی جانب سے منصوص، منصوب نمائندہ اوجھل ہوگا. اپنے زمانے کے امام کو آنکھوں سے نہیں دیکھ پائیں گے مگر اس کا راستہ نہیں چھوڑیں گے، اس کے راستے پر گامزن رہیں گے، اس کو دیکھیں گے نہیں مگر اس کے بارے میں عقیدہ مستحکم رکھیں گے، اس کے بارے میں کسی تذبذب کا شکار نہیں ہوں گے. اس کو پھر یہاں پہ اب چوتھے امام کا ایک جملہ لے لیتا ہوں کہ اس زمانے کے انسان چوتھے امام بیان کرتے ہیں کہ اس طرح کے ہیں کہ انہوں نے اپنی عقلوں سے، اس جملے کو تھوڑا سا کوشش کیجیے گا سمجھنے کی، کہ اس زمانے کے انسان، یعنی غیبت کبریٰ کے مومنین کے بارے میں بات ہو رہی ہے. غیبت کبریٰ کے مومنین وہ افراد ہوں گے کہ جو اپنی عقلوں سے اس کی غیبت کو حضور میں تبدیل کر دیں گے، اپنی عقلوں سے اس کی غیبت کو حضور میں تبدیل کر دیں گے. کیا مطلب ہے؟ یعنی اگر آپ عقل سے بیٹھ کر تھوڑا سا سوچیں، غور کریں، تو آپ کو نظر آئے گا کہ امام غائب نہیں ہے، امام کسی پہاڑ میں نہیں بیٹھے ہوئے، امام کسی جنگل میں نہیں بیٹھے ہوئے، امام کے ذریعے سے تو پوری دنیا چل رہی ہے. وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَىٰ، اسی کی برکت سے تو سب کو اپنا رزق ملتا ہے. انہوں نے مثال دی کہ میری مثال ایسی ہوگی کہ جیسے بادلوں کی اوٹ میں آیا ہوا سورج، بادل کے پیچھے چھپا ہوا سورج. تو کیا بادل کے پیچھے چھپا ہوا سورج زمین کو وہ تمام چیزیں فراہم نہیں کرتا کہ جو وہ فراہم کرنی چاہیے اس کو؟ وہ اپنی حرارت بھی دیتا ہے، اپنی انرجی بھی دیتا ہے، تمام چیزیں ہوتی ہیں، فقط یہ کہ اس کے سامنے ایک پردہ آ جاتا ہے. لہذا امام عصر کی غیبت کبریٰ میں بیان کیا گیا ائمہ علیہ السلام کی روایت میں کہ وہ مومنین جو اس کی غیبت کو اپنی عقلوں سے حضور میں تبدیل کر دیں گے ایسے لوگ ہوں گے. ایسے لوگوں کو رسول اللہ کہتے ہیں میرے بھائی ہیں. اب اس مجمع میں جو بھی ایسا بیٹھا ہوا ہو وہ رسول اللہ کا بھائی ہے, اور اگر خواتین میں تو بہن ہے, اور اس کو رسول اللہ کا سلام ہے, اور جب تک اس کیفیت پر باقی ہیں اس وقت تک سلام ہے. خدا کرے انشاءاللہ ہم اور آپ اس کیفیت تک پہنچ سکیں. درود بھیجے محمد علیہ وسلم. دوران غیبت کبریٰ میں ایک منتظر, ہم منتظر کہلاتے ہیں, اس حالت انتظار کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک راستہ دکھایا. اور ہم سب کی ایک آرزو ہے, ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہم اگر اس زمانے میں آ گئے ہیں کہ جس کو علماء بیان کرتے ہیں کہ یہ زمانہ پچھلے کسی بھی زمانے کی نسبت ظہور کے نزدیک ترین زمانوں میں سے ہے. حالات کو دیکھ کر ایسا محسوس کیا جاتا ہے, محسوس کیا جا سکتا ہے, یا یوں کہوں کہ ظاہری بات ہے وقت کا تعین کرنا جائز نہیں ہے. کوئی بھی وقت کا تعین نہیں کر سکتا, اور کہا گیا کہ جو بھی وقت کا تعین کرے اس کو جھٹلاؤ. مثلا جو کوئی آگے کہے کہ فلاں سال کے اندر امام کا ظہور ہو جائے گا یا فلاں مہینوں کے بعد, نہیں, ایسا نہیں ہے, کسی کو نہیں پتہ. یہ وہ چیز ہے جس کو فقط خدا جانتا ہے, حتیٰ خود امام عصر نہیں جانتے اس بارے میں. جب امام عصر نہیں جانتے کہ جن کا ظہور ہونا ہے تو میں اور آپ کیسے جان سکتے ہیں اس چیز کو. ہاں یہ ضرور ہے کہ حالات کو دیکھتے ہوئے کچھ چیزوں کو سمجھا جا سکتا ہے, حالات کو دیکھتے ہوئے, علائم کو دیکھتے ہوئے توقع کی جا سکتی ہے کہ زمانہ شاید دوسرے زمانوں کے نزدیک زیادہ نسبت زیادہ نزدیک ہو. اور ان علائم کے اندر جہاں پہ ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ آج کا زمانہ علامت کے اعتبار سے, اپنی خصوصیات کے اعتبار سے نزدیک ترین دور میں جا رہا ہے امام کے, اگرچہ ایک مومن کو توقع کیا کرنی چاہیے؟ حدیث ہے کہ توقع صاحب امرکم لیلن و نہارا, حدیث ہے توقع صاحب امرکم, اپنے صاحب امر کی امید رکھو, توقع رکھو ان کے آنے کی, کب؟ لیلن و نہارا, رات اور دن میں. دن کو جب آپ تقسیم کریں گے تو رات اور دن بنے گی, یعنی 24 گھنٹے. جو سادہ ترجمہ ہے اس حدیث کا وہ یہ کہ اپنے صاحب امر کے آنے کی توقع 24 گھنٹے رکھو, کسی بھی لمحے وہ آ سکتے ہیں. کم سے کم ایک منتظر کو یہ توقع رکھنی چاہیے. سچا منتظر کون ہے؟ کہ جو اپنے امام عصر کے ظہور کی توقع رکھے 24 گھنٹے. 24 گھنٹے میں سے کسی بھی وقت یہ کام ہو سکتا ہے, کسی بھی وقت. خدا بند عالم, علماء اس کو بیان کرتے ہیں کہ خدا بند عالم جو آپ علائم کتابوں میں پڑھتے ہیں, اور ان کتابوں میں علائم پڑھنے کے بعد آپ کہتے ہیں کہ ابھی تو بہت دور نظر آتا ہے معاملہ, بہت ساری علامت ہی پوری نہیں ہوئی. خدا بند عالم ان علامات کا پابند نہیں ہے, یہ پہلی چیز ہے. دوسری چیز ہے کہ خدا بند عالم جب چاہے ان علامات کو پورا کر دے. خدا بند عالم آنے واحد میں علامات کو پورا کر سکتا ہے, اس کو علماء نے بیان کیا ہے. لہٰذا علامتوں پہ بہت زیادہ فوکسڈ نہیں ہونا چاہیے انسان کو. ایک منتظر, ہم آج کے دور میں دیکھتے ہیں کہ یہ حالت انتظار تھوڑی سی بڑھ گئی ہے, یعنی کم سے کم معرفت امام میں اضافہ ہوا ہے اس زمانے میں. اگر ہم زمانے سے نزدیک نہ بھی ہوں تو امام عصر کی معرفت گزشتہ زمانوں کی نسبت بڑھ گئی. اس کی دلیل اس کی بہت واضح ہے, ہم اور آپ اپنی زندگیوں میں دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا اور آپ کا امام عصر سے آج سے کوئی 30-35 سال 25 سال پہلے کا جو واسطہ اور رابطہ ہوا کرتا تھا تو وہ صرف 15 شعبان کا ہوا کرتا تھا. نیمہ شعبان میں بھی ایک حلوے کا ہوا کرتا تھا اور ایک عریضے کا ہوا کرتا تھا. ہمارے گھروں میں کچھ چیزیں بنتی تھیں اور ایک عریضہ لکھا جاتا تھا, اور اس کے بعد اس عریضے کو دریا سپورٹ کر دیا جاتا تھا, حلوہ محلے میں بانٹ دیا جاتا تھا کہ آج ہمارے گھر میں مثال کے طور پہ خوشی کا دن ہے. اس کے علاوہ پریکٹیکلی بہت زیادہ امام عصر سے انسیت, رغبت اور اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی تھیں. آج الحمدللہ اس محفل میں بھی جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ان سے پوچھیں دعائے سلامتی امام زمانہ سناؤ تو فوراً آپ کو دعائے سلامتی امام زمانہ سنا دیں گے. اس بات کی طرف دلیل ہے کہ زمانہ امام کی نسبت تھوڑا سا آگے بڑھا ہے, معرفت کے اعتبار سے, محبت کے اعتبار سے, انتظار کے اعتبار سے. آج دعائے ندبہ جگہ جگہ ہوتی ہے. دعائے ندبہ ہے ہی صرف عاشقوں کا نوحہ. دعائے ندبہ کیا چیز ہے؟ دعائے ندبہ کے اندر انسان کیا پڑھتا ہے؟ دعائے ندبہ عاشقوں کا, منتظروں کا نوحہ ہے. ندبہ کا مطلب ہی گریہ ہے, یعنی وہ شخص کے جو انتظار کی حالت میں ہوتا ہے اور اسے پتہ ہے کہ روایات نے یہ بیان کیا ہے کہ امام کا ظہور صبح جمعہ متوقع ہے, جو جمعے کی زیارت ہے مفاتل جنہ میں آپ پڑھتے ہوں گے اس کو, کہ ہر دن کو کسی نہ کسی امام سے نسبت دی گئی ہے، ہر دن کو کسی امام سے نسبت دی گئی ہے امام نقی علیہ السلام کی روایت کے مطابق، اور جمعہ امام عصر سے منسوب ہے، اور اس کی زیارت میں آپ پڑھتے ہیں کہ ھذا یوم الجمعہ المتوقع فیہ ظہورک، آج یوم جمعہ ہے اور آج کے دن آپ کا ظہور متوقع ہے، اسی لیے دعائے ندبہ کو جمعے کی صبح پڑھنے کا حکم دیا گیا. ظاہر ہے یہ وہ افراد دعائے ندبہ پڑھا کرتے ہوں گے یا پڑھتے تھے کہ جو لوگ انتظار کی حالت میں شب جمعہ بسر کرتے تھے. اس کے بارے میں تاریخیں کچھ بیان کرتی ہیں. ایران کی تاریخ میں نے پڑھا کہ بعض لوگ چونکہ اس زمانے میں، جو زمانے کی بات ہے، شہر کی فصیلیں ہوتی تھیں، شہر کے دروازے ہوا کرتے تھے، تو تہران بھی ایک ایسا شہر تھا اس میں فصیل ہوتی تھی، دروازے ہوتے تھے، یقوم اسی طرح ہوتا تھا، تو اس میں بعض افراد یہ کام کیا کرتے تھے کہ پوری شب جمعہ ایک جگہ جمع ہوتے تھے، جگہ وہاں ہونے کے بعد پوری رات عبادت کی حالت میں گزارتے تھے، جیسے شب عاشور اصحاب اپنے اپنے خیموں میں عبادت گزاری کر رہے تھے کہ کل صبح آنے والا دن امام پر فدا ہونے کا دن ہے، کل آنے والا دن امام کی نصرت کا دن ہے، کل آنے والا دن امام کا ساتھ دینے کا دن ہے، لہذا خداوند عالم سے مدد طلب کر رہے تھے. اسی طرح افراد تھے جو جمع ہوتے تھے، اسی طرح عبادت میں پوری شب جمعہ گزارتے تھے. اس کے بعد جب صبح جمعہ ہوتی تھی تو شہر تہران یا شہر قوم اور اس طرح کے شہروں کی فصیل پر، شہری دروازے پر آ کے کھڑے ہو جاتے تھے اپنے اسلحے کے ساتھ، اپنے اپنے بیگس کے ساتھ، جو کچھ بھی ان کو تیاری کرنی ہوتی تھی، اور وہاں سورج کے نکلنے کے منتظر ہوتے تھے کہ یہ سورج کے نکلنے سے پہلے آواز آتی ہے یا نہیں آتی، اور جب آواز نہیں آتی تھی تو اس کے بعد وہیں بیٹھ کے دعائیں ندبہ پڑھا کرتے تھے، اور پھر رو کر کہتے تھے عین الحسن و عین الحسین، عین ابنا الحسین، عین دلیل بعد دلیل، عین عین الخیارہ بعد الخیارہ. ظاہر یہ میں نے اس لیے کہا کہ دعائیں ندبہ عاشقوں کا ندبہ ہے جو انتظار کرتا ہے، لیکن بہرحال خدا کا شکر ہے کہ آج یہ محفلیں بڑھ گئی ہیں، امام عصر کی طرف توجہ بڑھ گئی ہے، امام عصر کی طرف گزشتہ کسی بھی زمانے کے نسبت توجہ بڑھ گئی. بحیثیت ایک منتظر امام صادق کا میں آپ کو بیان کر رہا تھا کہ انہوں نے ایک راستہ دکھایا، کہا کہ دیکھو منصور رہو، جو اس بات میں مسرور ہو، جس کی خوشی اس بات میں ہو، ان یکون من اصحاب القائم، کہ وہ اصحاب قائم میں سے ہو، تین کام کرے. فلینتظر، پہلا کام یہ کرے کہ وہ حالت انتظار میں آئے، منتظر بنے. ولیعمل بالورع، ورع کے ساتھ اپنے کاموں کو انجام دے. ویحسن الاخلاق، اپنے اخلاق کی درستگی کر لے. ہم نے ملاحظہ کیا کہ امام صادق علیہ السلام کی اس حدیث کے مطابق امام مہدی کے لشکر میں آنے کے لیے کوئی بہت لمبی چوڑی فہرست نہیں ہے جس پر عمل کرنا ہے. امام صادق کا بیان ہے، صادق ہیں، امام ہیں. منصور رہو، منصور رہو ان یکون من اصحاب القائم، جس کا سرور، جس کی خوشی، جس کا قلبی اطمینان اس بات میں ہو کہ وہ مہدی کے اصحاب میں سے آئے، تو بس اب یہ کام کریں، تین کام. ینتظر، پہلی چیز ہے حالت انتظار. خود اس چیز کی اہمیت ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ جس طرح دنیا کی ہر فوج میں جانے کے لیے ایک میرٹ ہوا کرتا ہے، مثلا فرض کیجئے نوجوانوں میں سے کوئی پاکستان آرمی میں جانا چاہے تو پاکستان آرمی کا ایک فارم ہوگا، اس کی کچھ شرائط ہوں گی، ان شرائط کو جا کر اس کی ویب سائٹ پر پڑھا جائے گا، اس کے متعلقہ اداروں میں جا کر معلومات کی جائیں گی کہ ان شرائط کے مطابق پھر انسان تیاری کرے گا. مثال کے طور پر ان کی شرائط میں ہوگا کہ کسی کی ہائٹ مثال کے طور پہ 6 فٹ ہونی چاہیے، تو 4 فٹ والا خود اپنے آپ کو پیچھے ہٹا دے گا کیونکہ میں تو ایلیجیبل ہی نہیں ہوں جانے کے لیے. اس نے ایک شرائط دی ہے، ان شرائط کے مطابق انسان تیاری کرے گا، اس کے بعد جا کے آرمی فوج اس کو قبول کرے گی. دنیا کی کوئی بھی آرمی ہوگی اصولوں کے تحت، میرٹ کے تحت قبول کرتی ہے. تو جس آرمی کے ذریعے سے پوری دنیا پر عدل و انصاف کا قیام ہونا ہے، عدل و انصاف کا پرچم پھیلنا ہے، توحید، خالص توحید کا اجرا ہونا ہے، اس آرمی کے سولجرز کے لیے کوئی میرٹ نہیں ہوگا؟ ڈیفینیٹلی ہوگا، ایسا ممکن نہیں ہے. کیا اس آرمی کے اندر فقط انسان آرزو کر کے پہنچے گا؟ فقط آرزو کر کے تو خداوند عالم نے انبیاء کو بھی کبھی کچھ نہیں دیا. خداوند عالم کا نظام نہیں ہے ایسا. خدا کا نظام آپ نے سنا ہوگا، حضرت موسیٰ بیمار ہوئے، نبی ہیں خدا کے، اولو العزم نبی ہیں، صاحب شریعت نبی ہیں، وہ نبی ہیں کہ جن کو خداوند عالم کلیم قرار دیتا ہے، کلام کرتا ہے ان سے، ایک حیثیت ہے جناب موسیٰ کی. بیمار پڑتے ہیں، بیمار پڑنے کے بعد انتظار کرتے ہیں کہ شفا ملے، دن گزر جاتے ہیں، حضرت موسیٰ کو شفا نہیں ملتی. خداوند عالم سے رجوع کرتے ہیں، پروردگار تیرا کلیم ہوں، تو کلام کرتا ہے، تین دن ہو گئے، اتنے دن ہو گئے شفا نہیں ملی۔ خداوند عالم حضرت موسیٰ سے کہتا ہے کہ موسیٰ میں نے اس بیماری کے لیے فلاں دوا میں شفا رکھی ہے، تمہیں اگر اس بیماری سے نجات پانی ہے تو دوا کو استعمال کرو، دوا کے بغیر تو میں شفا نہیں دوں گا۔ خداوند عالم سے حضرت موسیٰ نے کہا، پروردگار میں تو تیرے اوپر متوکل تھا، توکل کر رہا تھا۔ حضرت موسیٰ کو خدا نے کہا، تم اپنے توکل کے ذریعے سے میری حکمتوں کو تو باطل نہ کرو، یہ میری حکمت ہے اس جڑی بوٹی کے اندر، میں نے اس کے اندر شفا رکھی ہے، تم جاؤ اس جڑی بوٹی کو استعمال کرو، یہ سوچ کے نہیں کرو کہ شفا یہ دے گی، شفا میں ہی دوں گا، مگر اس کے اندر حکمت ہے، تاثیر میں ہی دوں گا اس کے اندر۔ خداوند عالم اپنے انبیاء کے ساتھ بھی ایسا معاملہ نہیں کرتا، یا خداوند عالم اسباب کے ذریعے سے کام کرتا ہے۔ اس طرح کے بہت سے واقعات ہمیں نظر آتے ہیں کہ جب انبیاء کے زمانے میں لوگ آتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی بارش نہیں ہے، پانی نہیں ہے، قحط ہے، مشکل ہے، فصلیں نہیں اگ رہی، انبیاء آتے ہیں، انبیاء آنے کے بعد دعا کرتے ہیں، خداوند عالم ان کی دعا کی وجہ سے کیا کرتا ہے، بارش برساتا ہے۔ مگر تاریخ کی کسی کتاب میں یہ نظر آپ کو نہیں آئے گا کہ ادھر نبی خدا نے ہاتھ اٹھائے ادھر بارش برس گئی، ہر کتاب کے اندر واقعے سے پہلے آپ کو نظر آئے گا کہ جب نبی نے ہاتھ اٹھائے تو ہوائیں چلیں، بادل آئے، پھر بارش ہوئی۔ وہ خداوند عالم جو اپنے نبی کے کہنے کی وجہ سے بارش برسا سکتا ہے، وہ بغیر اسباب کے بھی برسا سکتا ہے، مگر نظام الہی نہیں ہے بغیر اسباب کے، خداوند عالم کا نظام ہے، خدا اسباب کے ذریعے سے کاموں کو کرتا ہے اور ہم سے کہتا ہے ان کاموں کو انجام دیں۔ بس اگر امام عصر کے لشکر میں آنے کی ہماری اور آپ کی آرزو ہے، اور ایک معمولی سا لشکر جو دنیا میں کوئی ملک بناتا ہے، فوج بناتا ہے، ایک میرٹ کے تحت بناتا ہے، تو کس طرح ممکن ہے کہ وہ عظیم لشکر کہ جس کے ذریعے سے پوری دنیا پر اسلامی حکومت کا نفاذ ہونا ہے، توحید کا پرچم لہرانا ہے، اس لشکر میں کام کرنے والوں کے لیے کوئی میرٹ نہ ہو؟ ممکن نہیں ہے۔ وہ یہی میرٹ ہے جس کو امام صادق نے بیان کیا کہ جس کو دیکھو لشکر میں آنا ہے، جس کو آرمی میں جانا تھا اس نے آرمی کی ویب سائٹ پہ جا کے دیکھا کیا کیا شرائط ہیں، جس کو امام کے لشکر میں آنا ہے آؤ اماموں کی زبانیں سن لو، وہ تمہیں بتا دیں گے کہ کن شرائط کو اپنے اندر پیدا کرو، اس کے بعد تم اس لشکر تک پہنچ سکتے ہو۔ منتظر امام کا پھر وہی ہے کہ جس کے اندر یہ شرائط پائی جاتی ہیں، ایک منتظر کی ذمہ داریاں کیا ہیں، ایک منتظر کی شرائط کیا ہیں۔ من سر رہو یقون من اصحاب القائم، پس جس اس بات کے خوشی محسوس کرنا چاہے کہ وہ امام کے لشکر میں آئے، پہلا کام ہے حالت انتظار اپنے اندر پیدا کرے، فلینتظر، پس وہ انتظار میں آ جائے۔ یہاں پر ایک سوال ہے، اب میں ایک ایک چیز کو تھوڑا تھوڑا سا جتنا دامن وقت میں گنجائش ہوگی اتنا آپ کے سامنے بیان کرتا چلا جاؤں گا۔ مجھے نہیں معلوم میری گنجائش کتنی ہے وقت کی، ٹائم کب تک ہے؟ 10 منٹ اور باقی بچے، ٹھیک ہے 10 بجے تک ہے، اوکے ٹھیک ہے۔ درود بھیجو محمد علیہ وسلم۔ پہلی چیز ہے فلینتظر، حالت انتظار میں آئے۔ میں اور آپ اپنے بارے میں یہی تصور کرتے ہیں کہ ہم منتظر ہیں امام کے، ایسے ہی ہے، میں اور آپ اپنے بارے میں یہی محسوس کرتے ہیں، یہی سوچتے ہیں کہ ہم حالت انتظار میں ہیں، تو یہ بظاہر کوئی اتنی بڑی خصوصیت تو نظر نہیں آتی کہ جس کو چھٹے امام آ کے کہیں کہ جس کو مہدی کے لشکر میں آنا ہو وہ اس کو چاہیے کہ وہ ان شرائط پر عمل کرے، اور پہلی شرط ہی حالت انتظار کی ہے۔ ظاہر ہے جو امام کے لشکر میں آنا چاہتا ہے اور غیبت کبریٰ میں زندگی گزار رہا ہے، حالت انتظار میں ہی ہوگا۔ پھر یہ بات کی تکرار کیوں ہے، کیوں کہا گیا ایک منتظر کو، یعنی میں اور آپ منتظر ہیں، ٹھیک ہے، میں آپ اپنے بارے میں سوچتے ہیں کہ ہم حالت انتظار میں اور ہم رہنمائی لینا چاہتے ہیں امام سے، امام کہہ رہے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو مہدی کے لشکر میں آؤ فلینتظر، انتظار کرو۔ میں پلٹ کے امام سے کہوں گا، مولا میں تو آلریڈی اس حالت کے اندر زندگی گزار رہا ہوں، میں تو منتظر ہوں، آپ مجھ کو یہ کام تکراراً کیوں کہہ رہے ہیں؟ شاید یہاں پر امام ہمیں جواب دیں، اور اگر امام جواب نہیں دیں گے تو ہم قرآن سے اس چیز کو سمجھ لیتے ہیں کہ قرآن کریم اس چیز کی طرف تھوڑا سا اشارہ کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ دیکھو بعض دفعہ تم چیزوں کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہو کہ تم وہ کر رہے ہو، حقیقتاً کر نہیں رہے ہوتے ہو۔ آیت ہے اس کے بارے میں، یا ایھا الذین آمنو، اے صاحبان ایمان، آمنو باللہ، قرآن کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنو، پہلا والا جو خطاب ہے اس میں آمنو میم نون واؤ، اس میم کے اوپر زبر لگا ہوا ہے، آمنو، اے وہ لوگوں کہ جو ایمان لا چکے ہو، اے وہ لوگوں جو مومن ہو، یعنی اے مومن ہو۔ اگلا جو جملہ ہے آمنو، میم کے نیچے زیر ہے، یہ امر کہلاتا ہے، حکم ہے عربی کے اندر کہ یہ کام کرو۔ پہلے والے میں خدا نے کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، مخاطب کس کو کر رہا ہے؟ مومنوں کو۔ کام کیا کرو؟ ایمان لاؤ۔
کنٹرڈکٹ ہے. اگر ایمان لے کر نہیں آئے تو خدا یا تو نے مومن کیوں کہہ دیا؟ تو کہہ رہا ہے مومن ہو, کام کہہ رہا ہے کیا کرو, ایمان لے کر آؤ. تو اگر ایمان نہیں لائے تو مومن کیسے ہوئے؟ جب مومن نہیں تو تو نے کیوں کہا مومن؟ اور اگر ایمان لا چکے تھے, مومن تھے, تو پھر تو دوبارہ کیوں کہہ رہا ہے ایمان لے کر آؤ؟ بظاہر کنٹرڈکشن ہے یہ, یا تو ایمان نہیں ہے یا ہے, اگر ہے تو مومن ہے, نہیں ہے تو پھر مومن نہیں, اگر ایمان نہیں ہے تو مومن نہیں ہے. لیکن تو کہہ رہا ہے مومن ہو, اے مومن ہو, آمنو باللہ, ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور یوم آخر پر. خوب, جس کے اندر ایمان نہیں ہوگا ان تین چیزوں کے اوپر وہ مومن نہیں ہوگا. بس ٹائٹل غلط ہے پھر خدا بند عالم. قرآن کی آیات تو غلط نہیں ہوتی, قرآن کی آیات کے اندر تو ایک آیت تو بہت بڑی چیز ہے, ایک حرف غلط نہیں ہے, ایک لفظ قرآن کا غلط نہیں ہے, ایک ایک چیز کے اندر میسیج موجود ہے. اس چیز کو کیسے سمجھیں؟ اس چیز کو ایسے سمجھتے ہیں کہ خود قرآن میں خدا بند عالم ایک اور آیت میں بیان کرتا ہے, وقالت الاعراب آمنا. جب یہ اعراب بادیا نشین لوگ آپ کے پاس آئے اور آ کر کہا آمنا, ہم مؤمن ہو گئے, تو رسول آپ کیا کہیے؟ آپ ان سے کہیے لم تؤمن, ابھی تم ایمان لے کے نہیں آئے ہو, ابھی تو تم سرنڈر ہوئے ہو, ابھی تو تم صرف تسلیم ہوئے ہو. کسی بھی وجہ سے سرنڈر ہو سکتے ہو. اسلام کا لشکر دیکھا, اس کے سامنے سرنڈر ہو گئے, اسلام کی عظمت دیکھی, اس کے سامنے سرنڈر ہو گئے. ابھی فقط تم نے تسلیم کیا ہے. حالت ایمان کی دلیل کیا ہے؟ ولما یدخل الایمان فی قلوبکم. ایمان کا تعلق تو دل سے ہے, یہ ایمان تمہارے دل میں داخل نہیں ہوا ہے. جب یہ ایمان تمہارے دل میں داخل ہو جائے, کیا مطلب؟ یعنی جب تم اس چیز کو کہتے ہو وہو معکم اینما کنتم, خدا تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو, یہ تمہارا زبان کا جملہ ہے. ابھی تم نے اس چیز کو قرآن میں پڑھ کے سمجھا ہے لیکن اس چیز کو دل میں نہیں اتارا. جب یہ چیز تمہارے دل کے اندر آ جائے گی تو تم مؤمن بنو گے. اور خدا بند عالم نے جو کہا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ, یعنی اے وہ لوگوں کے جنہوں نے زبان سے اظہار کیا کہ ہم مؤمن ہیں, ابھی دلی معاملہ حل نہیں ہوا, ابھی یہ ایمان تمہارے دل میں نہیں اترا, اس لیے خدا نے کہا آمنوا باللہ, یعنی قلبی طور پر تسلیم ہو جاؤ, قلبی طور پر ایمان لے کر آ جاؤ. یعنی اگر کہہ رہے ہو کہ اللہ رازق ہے تو اللہ کو رازق سمجھو, ادھر ادھر ناجائز جائز کو جمع نہ کرو, جائز حاصل کرو, ناجائز سے پرہیز کرو. یہاں پر آگے قرآن نے سمجھا دیا کہ اس کا مطلب ہے کہ بعض دفعہ انسان کسی چیز کو اپنے بارے میں تصور کر رہا ہوتا ہے, درحقیقت اس پہ عمل نہیں کر رہا ہوتا. شاید اسی چیز سے مراد امام صادق علیہ السلام کی ہوگی, جب اگر چاہتے ہو کہ امام کے لشکر میں آؤ, فلینتظر, اپنے اندر حالت انتظار پیدا کرو. اب اگر حالت انتظار میں اپنے اندر پیدا کروں تو مجھے اپنے اندر دیکھنا ہوگا کہ میں واقعی حالت انتظار میں ہوں یا نہیں ہوں. میں منتظر کس کا ہوں؟ جس کا انسان منتظر ہوتا ہے اسی کے اعتبار سے انسان تیاری بھی کرتا ہے. جس چیز کا منتظر ہوتا ہے, جس واقعے کا منتظر ہوتا ہے, جس شخصیت کا منتظر ہوتا ہے, جس ایونٹ کا منتظر ہوتا ہے, اس کے اعتبار سے تیاری کرتا ہے. مثال کے طور پہ یہاں پر منتظمین کی جانب سے ایک پروگرام ہونا تھا, ایک لیکچر ہونا تھا, ٹھیک 9 بجے شروع ہونا تھا. اس کے بعد منتظمین کی جانب سے اہتمام کیا گیا, اور اہتمام کیا کیا گیا, یہاں پہ ایک میز لگائی گئی, مائک کا بندوبست کیا گیا, لائٹ کا انتظام کیا گیا, خواتین نے آنا تھا, ایک سیپریشن پارٹیشن لگایا گیا, اس کا انتظام کیا گیا, چاندنی بچھائی گئی. اس کے بعد منتظمین آ کے دروازے پر کھڑے ہوئے. اب جب منتظمین کھڑے ہوئے, جب پہلا شخص آیا, دوسرا شخص آیا, انہوں نے کہا خوش آمدید, ہم آپ کے منتظر تھے. باہر سے آنے والے نے اندر جھانکا, دیکھا ہاں تیاری پوری ہے. اس نے کہا ہاں آپ واقعی منتظر تھے. لیکن اگر یہی منتظمین ہوتے, اعلان کر دیتے 9 بجے لیکچر ہے, خواتین بھی آئیں گی, مرد بھی آئیں گے, سب لوگوں کو یہاں پہ آنا ہے, پروگرام ہوگا, اور اس کے بعد ان میں سے کوئی چیز بھی نہیں ہوتی, نہ میز ہوتی, نہ مائک ہوتا, نہ لائٹ کا انتظام ہوتا, نہ یہ پارٹیشن ہوتا, نہ یہ چادر بچھی ہوتی. اس کے بعد جب لوگ دروازے پر آ جاتے, اور دروازے پر پہنچنے کے بعد جب لوگ اندر جھانکتے, دیکھتے کچھ بھی نہیں ہے, اور وہاں پہ منتظمین کہتے ہیں کہ ہم آپ کے بڑی دیر سے منتظر ہیں, تو آپ پلٹ کر کیا کہتے؟ کیا کہتے؟ آپ کہتے ہیں کہ آپ مذاق کر رہے ہیں ہمارے ساتھ, کیسا انتظار ہے, آپ نے کچھ بھی نہیں کیا, نہ یہاں پہ میز لگی ہوئی ہے, نہ مائک کا انتظام ہے, نہ لائٹ کا انتظام ہے, نہ چادر بچھی ہے, نہ پارٹیشن لگا ہے, کیسا انتظار تھا یہ؟ کہیں امام زمانہ بھی ہم سے یہی نہ کہتے ہوں, کہیں امام کی طرف سے بھی یہ جملہ ہمیں نہ سنائی دیتا ہو. چونکہ ہمارے کانوں پہ تو بعض دفعہ پردے پڑے ہوتے ہیں, بعض دفعہ کیا اکثر پردے پڑے ہوتے ہیں. ہم جب اماموں کی زیارتوں پر جاتے ہیں تو اماموں کی زیارتوں پر ہم کیا کہتے ہیں؟ اشہد انک تشہد مقامی و تسمع کلامی و ترد جوابی، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ میرے اس جگہ کھڑے ہونے کو اس وقت دیکھ رہے ہیں، تسمع کلامی میرا کلام سن رہے ہیں، میں آپ کو سلام کر رہا ہوں، آپ نے سنا، فقط سنا نہیں، ترد جوابی میرا جواب بھی دے رہے ہیں آپ مجھے. اب اگر میں کھڑا ہوا ہوں، آپ دیکھ بھی رہے ہیں، میرے سلام کو سن بھی رہے ہیں، میرے جواب کو دے بھی رہے ہیں، اگلا جملہ ہے، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ میرے کانوں پر میری غفلت کا پردہ پڑا ہوا ہے، میں اس وجہ سے آپ کے جواب کو سن نہیں پاتا. مہمہ مجھے معلوم ہے سلام کا جواب واجب ہے اور آپ جواب دے رہے ہیں، مجھے معلوم ہے آپ زندہ ہیں، آپ حی ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں. شاید یہ معاملہ عزیزوں ہمارے ساتھ پیش آ رہا ہو. لہذا پہلی چیز جس کو اپنے اندر پیدا کرنی ہے وہ حالت انتظار ہے. اب جس کا میں نے کہا آپ سے کہ جس طرح کی محفل ہوتی ہے ویسا انتظار ہوتا ہے، جس کا انتظار ہوتا ہے اس کی شان کے مطابق انتظار ہوتا ہے. میں اور آپ حالت انتظار میں کس امام کی؟ کہ جس نے آنے کے بعد اس دنیا میں عدل و انصاف کے پرچم کو لہرانا ہے. پہلی چیز ایک وظیفہ جو ایک منتظر کا بن گیا، ایک منتظر کی ذمہ داری اور شرائط میں سے ایک چیز آ گئی، وہ یہ کہ جو امام کا سب سے پہلا کام ہے عدل و انصاف دنیا کے اوپر پھیلانے کا ہے. حقیقت میں سچا منتظر اس وقت بنوں گا کہ جب میں اپنے نفس کے اندر اس عدالت کو قائم کر پاؤں گا. میں منتظر ہوں اس امام کا کہ جس نے دنیا میں عدل و انصاف کو پھیلانا ہے، عدل کرنا ہے، انصاف سے کام لینا ہے، عدالت کے ساتھ اس نے پیش آنا ہے. میں خود اس چیز کے اوپر عمل پیرا ہوں یا نہیں، عمل پیرا ہونا اور نہ ہونا ایک الگ بات ہے، خود آیا اس چیز کو تسلیم بھی کر سکتا ہوں یا نہیں کہ میری زندگی میں میرے ساتھ عدالت سے پیش آیا جائے. میں اس کو آپ کے سامنے بیان کروں. روایات بیان کرتی ہیں کہ جب امام عصر آئیں گے تو بعض لوگوں کو ان کے مقامات سے ہٹائیں گے، چونکہ عدالت پر مبنی حکومت ہے. عدل کون سا عدل کریں گے؟ اوباما والا عدل کریں گے؟ امام علی والا عدل کریں گے؟ امام علی والا عدل ہوگا. امام علی نے کیا کہا تھا کہ اگر ایک پازیب بھی کسی کے جہیز کا حصہ بن گئی ہے تو میں اس پازیب کو بھی واپس لوں گا، عدل ہے. اگر کسی نے پہلے اتنا لوٹ مار کی ہے مجھ سے پہلے کے لوگوں نے کہ جہیز میں چیزیں چلی گئی ہیں، لوگوں کو بانٹ دیا بیت المال کو، تو میرا فرض ہے میں اس کو واپس لوں. اور اسی لیے کہا گیا کہ امام علیہ السلام اپنی عدل کی وجہ سے شہید ہوئے، شدت عدالت کی وجہ سے. امام عصر کا عدل بھی امام علی کا عدل ہے. اب جب امام علی کا عدل ہے تو امام آ کر کیا کریں گے؟ میں آپ کے سامنے فقط روایات بیان کر رہا ہوں ایک منتظر کی کیفیت کو بیان کرنے کے لیے کہ منتظر واقعی کیسے بنیں گے. میں اور آپ شرائط انتظار ہیں کیا اس کے اندر؟ میں اور آپ عدل کو تسلیم کرنے پر تیار ہیں یا نہیں؟ میں ممکن ہے کسی عہدے پر فائز ہوں اور امام عصر آنے کے بعد مجھ سے کہیں کہ یہ جگہ پر تم بیٹھے ہوئے ہو یہ جگہ تمہارے لیے نہیں ہے، اس جگہ پر فلاں شخص کو ہونا چاہیے، اور امام اس جگہ کو لا اس شخص کو لا کر میرے سامنے کھڑا کر دیں کہ یہ جگہ اس کو دے دو. اگر میں نے پہلے سے پریکٹس کی ہوگی، امام کا انتظار کیا ہوگا، امام کو امام عادل مان کر انتظار کیا ہوگا، اور یہ جانتے ہوئے کہ امام عدل کرنے والے ہیں اور عدل علی والا عدل ہوگا کائنات کے اندر، تو پھر میں تسلیم ہو جاؤں گا امام کے سامنے کہ ٹھیک ہے جو فیصلہ آپ کا. لیکن اگر میں اس حالت تک نہیں پہنچا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر روایت بیان کرتی ہے کہ افراد امام عصر کے بارے میں کہیں گے کہ آپ آ کیوں گئے؟ آپ کے آنے سے پہلے ہماری زندگی بہت اچھی چل رہی تھی، آپ نے ہماری زندگی کو درہم برہم کر دیا، آپ واپس کیوں نہیں چلے جاتے؟ یہ میں آپ کو روایتوں کا مفہوم بیان کر رہا ہوں. آپ واپس کیوں نہیں چلے جاتے؟ ابھی آپ کی ضرورت کیا تھی، اب آ کیوں گئے؟ اس کو ہمارے یہاں انفارچونیٹلی بعض لوگوں نے شاید جان بوجھ کر یا نہیں معلوم غلط فہمی کی وجہ سے مخصوص کر دیا ایک طبقے سے، علماء کے طبقے سے، کہ جب امام آئیں گے تو علماء اس طرح سے. نہیں، علماء سے تاب متعلق نہیں ہے، علماء بھی آئیں گے اس کیٹیگری میں، عام لوگ بھی آئیں گے. کیا فقط عالم ہوتا ہے جو کسی عہدے پر بیٹھا ہوتا ہے کہ عام لوگ نہیں بیٹھے ہوتے؟ عام لوگ بھی ہوتے ہیں، بہت سے لوگ سوشل رسپانسبلٹیز کو ادا کر رہے ہوتے ہیں، بہت سے لوگ مختلف جگہوں میں کام کر رہے ہوتے ہیں. کیا پتا امام آگے مجھ سے کہیں کہ یہ جگہ آپ کی نہیں ہے. یعنی واقعی اگر میں حالت انتظار میں ہوں اور وہ انتظار وہ عدالت جو سچی عدالت ہے امام کی، پھر کیا ہونا چاہیے؟ اگر اسی وقت امام کا ایک نمائندہ آ جائے، بولے تمہیں مہدی نے میسج دیا ہے امام عصر نے کہ تم اس کرسی پر بیٹھ کر تقریر کرنے کے قابل نہیں ہو، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اگر میں حالت انتظار میں ہوں تو تسلیم کرنا چاہیے، اٹھ جانا چاہیے. لیکن اگر میری تربیت نہیں ہے, حالت انتظار میں نہیں ہوں, میں آیا اپنی بڑائی جتانے کے لیے ہوں, اب میں کیا کروں گا؟ امام 10 منٹ کا صبر نہیں کر سکتے تھے کہ 10 بج جاتے میں خود بخود چلا جاتا؟ یہ بات شاید ازرائے مذاق لگی ہو آپ کو, لیکن حقیقت یہ بیان کیا گیا ہے چونکہ روایتوں میں. بس پہلی چیز, انسان اپنے اندر انتظار پیدا کرے, حالت انتظار, فل ینتظر, حالت انتظار میں آئے. منتظر شخص ہر لمحہ منتظر ہوتا ہے. منتظر شخص مخصوصاً ایک ایسی شخصیت کا انتظار کہ جس کے بارے میں نے آپ کو سامنے روایت پڑھ دی, توقع صاحب امرکم لیلن و نہارا, رات اور دن اپنے صاحب امر کے منتظر رہو. بس جب رات اور دن منتظر ہوں تو میں اپنے ہر کام میں حالت انتظار میں آؤں, انتظار کی کیفیت اپنے اندر پیدا کروں. میں اور آپ اپنے آپ کو بہتر جانتے ہیں, میں آپ کو دھوکہ دے سکتا ہوں, اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتا. مجھے پتہ ہے میں کیا ہوں, میں جانتا ہوں اپنے بارے میں, آپ جانتے ہیں اپنے بارے میں کہ واقعی ہمارے اندر انتظار کی یہ کیفیت ہے یا نہیں. میں آپ کو انتظار کی کیفیت کا ایک واقعہ سناتا ہوں, ایک معتبر کتاب میں نے اس واقعے کو پڑھا ہے, وہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. درود بھیجو محمد علیہ محمد پہ. ظاہراً یہ واقعہ آئے گئے مصباح یزدی کی کتاب ہے, اس میں سے نقل کر رہا ہوں ظاہراً. اگر کسی اور کتاب سے ہو تو میں معذرت چاہوں گا. میرے ذہن میں جو کتاب اس وقت بار بار آ رہی ہے, اگر مصباح کی ایک کتاب تھی جس میں امام محسن سے متعلق چیزیں لکھی ہوئی تھیں. ایک شخص تھا, ایران میں رہتا تھا, اور بہت زیادہ امام محسن کا منتظر, بہت زیادہ منتظر. اس کا جو بھی نام تھا, اتنا حالت انتظار میں اور اتمام کے عشق میں مبتلا رہتا تھا کہ لوگوں نے اس کا نام عبد المہدی رکھ دیا تھا. عبد المہدی, مہدی کا غلام, مہدی کا بندہ. یہ شخص واقعی مخلصانہ طور پر امام کا انتظار کیا کرتا تھا. ایک مرتبہ یہ کہتا ہے کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ مشہد کی زیارت کے لیے گیا, ٹرین کے ذریعے سے یا کسی ذریعے سے اس نے سفر کیا مشہد کا. کہتے ہیں اسنائے راہ میں ایک موقع ایسا آیا کہ ہمارے پاس کھانے پینے کا, جزاک اللہ, کھانے پینے کا جو بھی انتظام تھا وہ ختم ہو گیا اور میرے پاس کچھ بچا نہیں. ہمارے ساتھ ایک چھوٹا بچہ تھا, نوزاد بچہ تھا ہمارے ساتھ, 2 مہینے کا 1.5 مہینے کا. کہنے لگے ایسا وقت آیا کہ اس بچے کی کھانے کے لیے بھی ایون کوئی چیز نہیں بچی. اس کی ماں نے بچے کو تڑپتا ہوا دیکھا, مجھ سے کہا کچھ کرو, بچہ ہلاک ہو جائے گا, کھانے کا بندوبست کرو, کچھ کرو اس کے لیے. کہتے ہیں میں آگے گیا کہ کہیں سے کوئی چیز مجھے ملے, مجھے چیز میسر نہیں آئی. میں واپس آیا, دیکھا بچہ ویسے ہی تڑپ رہا ہے, بیگم میری بیٹھی ہوئی ہیں. میں نے اس سے پوچھا اپنے سامان میں دیکھو شاید کوئی چیز مل جائے. اس نے کہا میں تمہارے کہنے سے پہلے سب دیکھ چکی ہوں, کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو میں بچوں کو کھلا سکوں, خدا کے لیے کچھ کرو. ماں ظاہر رو رہی ہے. یہ پھر نکلتا ہے تلاش میں, لیکن اس کو کچھ نہیں ملتا. جب واپس آتا ہے تو واپس آنے کے بعد دیکھتا ہے کہ اس کی بیگم کے پاس کوئی چیز ہے اور وہ اپنے بچے کو کھلا رہی ہے. تھوڑا سا اس کو غصہ بھی آتا ہے, غصہ کرتا ہے, کہتا ہے کہ تم عجیب ہو, میں ادھر ادھر کے چکر لگا رہا ہوں, بھاگ رہا ہوں, دوڑ کر رہا ہوں, اور تمہارے پاس چیز تھی, میں نے تم سے کہا بھی تھا کوئی چیز ہو تو دیکھ لو, تم نے کہا نہیں ہے, اب تم اس کو کھلا رہی ہو. کہا میں نے تم سے سچ کہا تھا میرے پاس کوئی چیز نہیں تھی. کہا پھر کیا ہوا؟ کہا بات یہ کہ جب تم گئے ہو دوسری بار, چونکہ پہلی بار تم کافی دیر بعد آئے تھے, مجھے پتا تھا نہیں ملا کچھ, ابھی بھی مجھے اندازہ تھا تمہیں شاید کچھ نہ ملے. مجھے معلوم تھا کہ ہم لاوارث تو نہیں ہیں, سر پہ ایک وارث ہے ہمارے, اور اسی لیے میں نے توسل کیا. میں نے کہا یا ابا صالح, اے امام اثر, زمانہ آپ کا زمانہ ہے, زمانے کے امام آپ ہیں, مولا یہ بچہ میرا ہے, تڑپ کے مر سکتا ہے, کیا آپ چھوٹی سی چیز کوئی فراہم نہیں کر سکتے, کسی بھی طریقے سے کریں, وہ آپ کا کام ہے. کہتے ہیں اتنا وقت گزرا تھا کہ میں نے دیکھا ایک شخص آیا, آنے کے بعد اس نے مجھ سے یہ کہا, مجھے یہ چیز دی. چونکہ میں توسل امام سے کیا تھا تو میرے ذہن میں یہ آیا کہ امام ہے. جب وہ شخص جانے لگا واپس, میں نے پوچھا کہ اگر آپ امام ہیں تو اتنا بتا دیجئے کہ آپ کے آنے میں دن کتنے باقی رہ گئے, آپ کے آنے میں دن کتنے باقی رہ گئے. تو یہ اس کی زوجہ کہتی ہے کہ اس شخص نے فوراً تڑپ کے پوچھا, بتاؤ کتنے دن کہا انہوں نے, کہا انہوں نے کہا 14 سال بعد آؤں. یہ شخص, اب اس کے اگلے جملے سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ واقعی امام کا سچا منتظر تھا. پلٹ کے اپنی بیوی سے کہتا ہے, جیسے ہی سنا کہ امام کہہ کے گئے کہ 14 سال بعد آؤں گا, یہ ایک دم تڑپتا ہے, روتی ہوئی آواز میں کہتا ہے نہیں تم نے غلط سنا ہوگا, امام نے یہ نہیں کہا ہوگا 14 سال بعد, امام نے کہا ہوگا 14 دن بعد آ جاؤں گا. یہ واقعی اس کے عشق کی دلیل ہے, یہ عبد المہدی ہے, اتنا منتظر ہے کہ 14 سال کا لفظ برداشت نہیں کر پا رہا. یہ بات ختم ہو جاتی ہے, لوگ مشہد پہنچ جاتے ہیں, زیارت پہ جاتا ہے, مولا کا تشکر کرتا ہے, ساری چیزیں ہوتی ہیں.
واپس آتا ہے، آنے کے بعد جب سوتا ہے تو اس کو خواب میں امام سے ملاقات کا شرف ملتا ہے. امام اس سے ملاقات میں ایک بات اس سے کہتے ہیں کہ تم ہمارے منتظر ہو. کہتا ہے مولا عاشق ہوں آپ کا، منتظر ہوں. کہا تم اپنے آپ کو کہتے ہو کہ تم ہماری جدائی میں تڑپ رہے ہو. کہتا ہے مولا میری دلیل یہ کہ جب بیوی نے کہا کہ آپ نے 14 سال کا کہا ہے تو میں تڑپ کے میں نے کہا نہیں تم نے غلط سنا ہوگا، امام نے 14 دن کہا ہوگا. امام نے کہا میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ تم کیسے عاشق ہو جو 14 دن کی جدائی پہ راضی ہو گیا. تم نے 14 دن تصور کر لیا، اس کا مطلب تم 14 دن کی جدائی پہ راضی ہو. سچا عاشق تو وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے تم نے غلط سنا ہے، امام نے 14 سیکنڈز کہا ہوگا، 14 لمحے کہا ہوگا. یعنی واقعی اگر انتظار ہے، اگر تم سچے منتظر ہو تو 14 دن کی جدائی پہ کیوں راضی ہو؟ اس واقعے کو کہ اگر یہ واقعہ سچا ہو، میں نے بیان کیا معتبر کتاب سے نقل کیا، اگر یہ واقعہ سچا ہے اس واقعے کے اندر اپنے اپنے آپ کو رکھ دیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے. تھوڑی دیر کے لیے آئیے، اس شخص کو ہٹائیے، اپنے آپ کو رکھیے اور پھر اپنے آپ سے پوچھیے کہ واقعی ہم کہاں ہیں، حالت انتظار میں ہمارا انتظار کیسا ہے. وہ شخص لفظ 14 سال کو سننے پہ تیار نہیں ہے، ہم سوچنے پہ تیار نہیں ہیں کہ ابھی کتنا ٹائم باقی ہے کتنا باقی نہیں ہے. بس پہلی چیز جو لشکر امام میں جانے کی ہے وہ ہے فلینتظر، اپنے اندر انتظار پیدا کرو، حالت انتظار میں آؤ، ہر لمحہ اپنے زمانے کے منتظر رہو گے. کسی بھی لمحے خدا کی جانب سے حکم آ سکتا ہے، کسی بھی لمحے امام کا ظہور ہو سکتا ہے. مجھے علامتوں سے کوئی سروکار نہیں ہے، علامتوں کا پورا کرنا نہ کرنا خدا کا کام ہے، مجھے طلب کرنا ہے خدا بند عالم سے. دوسری چیز کہ جس کو بیان کیا گیا ایک منتظر کی شرائط میں، جس کو امام صادق نے بیان کیا، وَلْيَعْمَلْ بِالْوَرَى، عمل کرے ورا کے ساتھ. ورا تقویٰ کا سنونیم ہے، تقویٰ، پرہیزگاری، ورا، اس کے مطابق عمل کرے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی جن چیزوں کے بارے میں نہیں جانتا کم سے کم ان سے بچے. اس کے اندر خود بخود ایک چیز آ گئی کہ جو حرام کے بارے میں جانتا ہے اسے تو بچنا واجب ہے ہی ہے. اگر میں کہتا ہوں، شب و روز کہتا ہوں، اپنی دعا میں کہتا ہوں ہر نماز کے بعد میں، اور آپ کہتے ہیں الہی عجل لولیک الفرج، اس کا مطلب ہے میں منتظر ہوں. اب آ کر اس دوسری صفت کے سامنے اپنے آپ کو رکھوں جس کو امام صادق نے بیان کیا، اگر چاہتے ہو امام کے لشکر میں آؤ، ولی عمل بالورا، ورا کے ساتھ پیش آؤ، ورا کے ساتھ عمل کرو. واو ر عین کیا مطلب ہے ورا کے ساتھ عمل کرو؟ ورا کے اندر وہ چیزیں آ جاتی ہیں کہ جو واجب ہے اس پر عمل کرو، جو حرام ہے اس سے بچو. ورا اس سے بڑھ کر چیز ہے، واجب پر عمل اور حرام سے بچنا تقویٰ ہے، ورا تھوڑی اگلی منزل ہے. وہ کیا ہے؟ یعنی جس چیز کے بارے میں تمہیں شبہ ہو کہ یہ پتہ نہیں حرام ہے یا نہیں، اس سے بھی بچو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک سچا منتظر کون ہوتا ہے، یا منتظر کی شرائط میں سے ایک شرط یہ کہ وہ شخص ہوتا ہے کہ جو واجبات پر عمل کرتا ہے، محرمات سے بچتا ہے لازمی طور پہ. اور فقط واجبات اور محرمات کی بات نہیں رہی، ورا پر عمل کرنے کو کہا گیا، جو چیزیں مشتبہ ہیں جن میں ڈاؤٹ ہو جاتا ہے کہ کام کر سکتا ہوں نہیں کر سکتا، یا انویسٹمنٹ کر سکتا ہوں نہیں کر سکتا، یہ مال کھا سکتا ہوں نہیں کھا سکتا، یہ غذا استعمال کی جا سکتی ہے نہیں کی جا سکتی، اس سے بھی پرہیز کر لو. کیونکہ ممکن ہے کہ جس چیز کو تم کرنے جا رہے ہو وہ حلال ہو، ممکن ہے حرام ہو. حلال ہو تو ٹھیک ہے، لیکن اگر حرام ہوئی تو کیا کرو گے؟ حرام کا نہ جانتے ہوئے استعمال فقہی اعتبار سے شاید انسان کو گناہ میں مبتلا نہ کرے، فقہی اعتبار سے اگر انسان غفلت نہ کرے تو، لیکن اس کے اثرات سے انسان محفوظ نہیں رہ سکتا. اس کی میں مثال دے دیتا ہوں، یہ گلاس کے اندر ابھی میرے سامنے پانی رکھا ہوا ہے، تھوڑی دیر کے لیے تصور کر لیتے ہیں مجھے پیاس لگ رہی ہے، میں اس گلاس کو یہ سوچ کر کے اس میں پانی رکھا ہوا ہے اس گلاس کو اٹھا کے پی لیتا ہوں، اور اس گلاس کے اندر پانی کے بجائے شراب ہو، فقہی طور پر چونکہ میں پی سکتا ہوں، کیوں؟ کیونکہ جس نے لا کے رکھا وہ مسلمان مسجد کے منتظمین میں سے ہے، یہاں شراب کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے رکھے جانے کی، ایسا محل ہی نہیں ہے، ایسی جگہ ہی نہیں کہ یہاں شراب میسر آ سکے، ٹھیک. لہذا میں اس اطمینان کے ساتھ کہ جس نے لا کے رکھا ہے پانی لا کے رکھا ہے، میں اس کو پانی سمجھ کے پی جاؤں اور اس کے اندر شراب ہو، فقہی اعتبار سے مجھے گناہ نہیں ملے گا کیونکہ تحقیق کی جگہ ہی نہیں جو میں تحقیق کروں، لیکن کیا شراب کا اثر بھی مجھ پہ نہیں آئے گا؟ اثر تو آئے گا، اس کی تاثیر تو آئے گی. اسی طرح وہ مشتبہ مال کے جس کے بارے میں مجھے پتہ نہ ہو کہ یہ جائز ہے یا ناجائز، اگر جائز ہو تو ٹھیک ہے، اگر ناجائز ہو میں کھا لوں پھر کیا ہوگا؟ اگر میں معلومات نہیں کر سکتا، یہی پہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر علماء نے بیان کیا کہ دیکھو جس چیز کے بارے میں جانتے ہو عمل کرو، جس کے بارے میں نہیں جانتے احتیاط کرو. راغب احجت سے کہ جن کا نام معروف ہے آپ سب جانتے ہیں،
ان سے جب کوئی نصیحت کے لیے بات کیا کرتا تھا, مخصوصاً نصیحت یہاں پہ عرفان کے راستے میں ہے, نصیحت سیر و سلوک کے معنی میں, کہ آقا جس راستے پر آپ چلیں, جس منزل پر آپ پہنچیں, ہمیں بھی راستہ دکھا دیجئے, ہم بھی اس راستے پہ چلنا چاہتے ہیں. تو آقا بہجت کے جو جملات تھے متعدداً, وہ یہی بیان کرتے تھے, تکرار کے ساتھ بیان کرتے تھے, جس چیز کے بارے میں جانتے ہو اس پر عمل کرو, جس چیز کے بارے میں نہیں جانتے وہاں احتیاط کر لو. نتیجہ کیا ہوگا؟ جب تم اس زندگی پر عمل کرنا شروع کرو گے تو خدا وند عالم جن چیزوں کے بارے میں تم نہیں جانتے ان کا بھی تم کو علم دے دے گا, تمہارا راستہ کلیئر کرتا جائے. کیوں؟ کیونکہ خدا کا وعدہ ہے. کیا وعدہ ہے؟ پھر اس آیت کو بھی آغا بہجت اکثراً کوٹ کیا کرتے تھے, سورہ عنکبوت کی آخری آیت, والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو لوگ ہمارے راہ میں متواتر کوشش کرتے ہیں, جاہدو جاہدو جہد سے جہد مستقل کوشش کو کہتے ہیں, والذین جاہدوا فینا, جو ہمارے لیے مستقل کوشش کرتے ہیں, لنہدینہم, عربی گرامر کے اعتبار سے یہاں دو یا تین تاکیدیں آتی ہیں, لام لام تاکید ہے, نون نون تاکید ہے, لنہدینہم, ضرور بالضرور ہم ان کو کیا کریں گے, اپنی طرف آنے والے تمام راستوں کی رہنمائی کر دیں گے. سبل جمائے سبیل کی, خدا یہ نہیں کہہ رہا ایک راستہ دکھا دوں گا, خدا کہہ رہا تمام راستوں کو کھول دوں گا, علم کے راستے کو کھول دوں گا, کشف کے راستے کو کھول دوں گا, عرفان کے راستے کو کھول دوں گا, مشاہدات کے راستوں کو کھول دوں گا, جتنے راستے ہیں تو میں تمام راستوں کی سیر کروا دوں گا, اگر تم ہماری راہ میں کوشش کرنے والے ہو, اگر تم کوشش کرنے والے ہو. جیسا آغا بہجت ان دو چیزوں کو بیان کرتے تھے کہ جتنا جانتے ہو اس پہ عمل کرو, اور جس چیز کے بارے میں تمہیں شک ہے وہاں رک جاؤ, جس چیز کے بارے میں ڈاؤٹ میں پڑ جاؤ وہاں رک جاؤ. ورا یہی چیز ہے, امام نے بیان کہ جو امام کے لشکر میں آنا چاہتا ہے, وَلْيَعْمَلْ بِالْوَرَى, اس کو چاہیے وہ ورا اپل عمل کرے, یعنی حلال اور حرام تو اپنی جگہ محفوظ ہیں. اب اگر خدا نہ خواستہ میں اور آپ حلال اور حرام کی بھی مکمل پابندی نہیں کر پا رہے, تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری منزل ابھی دور ہے, اس کا مطلب ہے کہ ہمارا حالت انتظار مکمل نہیں ہو رہا, اس کا مطلب ہے ہم لشکر امام میں آنے کا جو کرائٹیریا ہے, جو میرٹ ہے, اس کو میٹ نہیں کر رہے. میں نے بیان کیا کہ کسی میرٹ کے بغیر کسی بھی جگہ داخلہ نہیں ملتا. وجاد بھائی یہاں بیٹھے ہوئے, ان سے پوچھیں اپنے انسٹیٹیوٹ میں میرٹ کے بغیر داخلہ دیتے ہیں کسی کو؟ نہیں دیتے. دنیا کی کوئی جگہ میرٹ کے بغیر داخلہ نہیں دیتی. ایک میرٹ ہوتا ہے, پتہ چل رہا ہے کہ آگے کی منازل کو طے کرنے کے قابل ہے کہ نہیں ہے, اسی لیے میرٹ ہوتا ہے. امام کے لشکر میں بھی چونکہ زمانے نے آگے جانا ہے, امام کے ہاتھوں اتنا بڑا کام انجام پانا ہے, لہٰذا ان کے لشکر میں آنے کے لیے میرٹ چاہیے. اس میرٹ کو امام صادق بیان کر رہے ہیں. بس ایک منتظر کی شرائط ہیں وہ یہی ہیں جس کو امام صادق نے بیان کیا. دوسری چیز ہو گئی وَلْيَعْمَلْ بِالْوَرَى, اگر تمہارے اندر حالت انتظار پیدا ہو گیا, سچے منتظر بن گئے, لمحہ و لمحہ اپنے زمانے کے امام کی یاد میں رہتے ہو, ان کا انتظار کرتے ہو, اب اگلا مرحلہ خود بخود طے ہوگا, وہ ورا کا مرحلہ ہے کہ ورا کے ساتھ عمل کرو. تیسری چیز کہ جس کو امام نے بیان کیا, وَيُحْسِنُ الْإِخْلَاقَ, اگر چاہتے ہو لشکر مہدی میں آؤ تو انتظار کے ساتھ, ورا پر عمل کے ساتھ اپنے اخلاق کو بہتر کرتے چلے جاؤ. یحسن الاخلاق, اپنے حسن اخلاق کو اپنے اندر پیدا کرو. یہ اخلاق اتنی اہم شے ہے, اتنی اہم صفت ہے کہ رسول اللہ بیان کرتے ہیں کہ بعثتُ لأتمم مکارم الاخلاق, میں مبعوث کیا گیا ہوں تاکہ اخلاق کو اس کے کمال تک پہنچاؤں, اخلاق کو اس کی منزل تک پہنچانے کے لیے رسول اللہ مبعوث کیے گئے ہیں. یہ اخلاق اتنا اہم ہے کہ امام نے بیان کیا کہ اگر چاہتے ہو لشکر امام میں آؤ تو اپنے اخلاق کی درستگی کرو. عزیز, اخلاق کس چیز کا نام ہے؟ آپ درود بھیجیے.
اللہم صل علی محمد.
اخلاق کے اندر ہمارے ذہن میں ایک تصور ہے, اور وہ یہ کہ انسان ہر کسی سے خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آئے, ہر کسی کے ساتھ مسکرا کر بات کرے, اور ایک اخلاق کی بگڑی ہوئی تعریف معاشرے کے اندر یہ کہ اگر کوئی آپ کے دائیں گال پہ تھپڑ مارے تو آپ اپنا بایاں گال اس کے آگے کر دیجئے کہ اگر تجھے اس سے اطمینان ہے تو یہ کام بھی کر لے. نہیں, یہ اخلاق کی بگڑی ہوئی تعریف ہے. اس کو حضرت عیسیٰ کی نسبت دی جاتی ہے. حضرت عیسیٰ خدا کے نبی ہیں. خدا اپنے انبیاء کے ذریعے انسانوں کو عزت کا پیغام دیتا ہے, ذلت کا پیغام نہیں دیتا. یہ ذلت ہے انسان کی کہ کوئی ایک گال پہ تھپڑ مار دے انسان کے دوسرا گال بھی حاضر ہے. یہ ذلت ہے, کیوں تھپڑ مارے کوئی مجھے, ایک انسان کو کوئی کیوں مارے؟ یہ ظلم ہے. انسان ظلم کو برداشت کرنے والا خود ظالم ہوتا ہے. ہاں یہ کہ انسان اپنے ہاتھ کو بلا وجہ میں کسی اور کے اوپر نہ اٹھائے. اخلاق کیا ہے؟ مثلا گھر کا اگر اخلاق بیان ہو تو اس کے اندر حابیل اور قابیل کی مثال دی جا سکتی ہے. حابیل قابیل دو بھائی ہیں,
دونوں نے اپنی اپنی قربانیاں خدا کی بارگاہ میں رکھیں، ایک کی قربانی قبول ہو گئی، ایک کی قربانی قبول نہیں ہوئی. جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی اس نے سوچا کہ چونکہ اس نے قربانی رکھی تھی اس کی وجہ سے میری قربانی قبول نہیں ہوئی، تو اس نے آگے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا، میں تجھے ماروں گا. کیوں ماروں گا؟ اس لیے کہ میں تیری وجہ سے خدا کے نزدیک مقام حاصل نہیں کر سکا، تو نہ ہوتا تو مجھے خدا کے نزدیک مقام مل جاتا. یہاں پر جو مقتول تھا یعنی جناب حابیل تھے نا، حابیل تھے، جناب حابیل جو تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، تمہارا جو فیصلہ ہے وہ غلط ہے. تم یہ سوچ رہے ہو کہ اگر میں نہ ہوتا تمہاری قربانی قبول ہو جاتی، تمہاری سوچ غلط ہے. تمہاری اور میری قربانی میں ایک بنیادی فرق ہے. فرق کیا ہے؟ میں نے اس قربانی کو جو خدائی کی خاطر پیش کی، جو نظر پیش کی، اس کے اندر تقویٰ موجود تھا. تم نے جس چیز کو پیش کیا اس کے اندر تقویٰ موجود نہیں تھا. انما یتقبل اللہ من المتقین، خدا فقط تقوی والوں سے قبول کرتا ہے. لہٰذا تم اگر یہ سوچ رہے ہو کہ میری وجہ سے تمہاری قربانی قبول نہیں ہوئی تو غلط سوچ ہے تمہاری. اس کے بعد اس بھائی نے کہا کہ اگر تم مجھے مارنا بھی چاہو گے تب بھی میں اپنا ہاتھ تم پر نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ یہ ظلم ہوگا. ٹھیک ہے، لہٰذا یہاں پر پھر وہ واقعہ پیش آتا ہے کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کو مار دیتا ہے. اخلاق کے اندر جو کہا گیا یحسن الاخلاق، انسان سب کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آئے، واقعی یہ اخلاق کی صحیح تعریف ہے. انسان کسی کو بھی ناراض نہ کرے، یہ صحیح تعریف ہے اخلاق کی. اگر یہ صحیح تعریف ہوئی کہ انسان کسی کو بھی ناراض نہ کرے، اور اچھا انسان وہ ہے، مکمل انسان وہ ہے، با اخلاق انسان وہ ہے کہ جس سے کوئی بھی شخص دل آزردہ نہ ہو اور اس کے پاس سے کوئی بھی شخص ناراض ہو کے نہ جائے، تو پھر بہت معذرت کے ساتھ سمجھانے کے لیے مثال دوں گا، بہت معذرت کے ساتھ کہ اس کیٹیگری کے اندر امام علی جیسا امام تو نہیں آتا. پھر امام علی کے دشمن زیادہ تھے یا دوست زیادہ تھے؟ کون زیادہ تھے؟ گھبرائیے نہیں بولتے ہوئے، دشمن زیادہ تھے. شہید متحری کی ایک کتاب ہے جاذبہ و دافعہ علی کے نام سے. جاذبہ و دافعہ کس کو کہتے ہیں؟ جذب کرنے کی صلاحیت، دف کرنے کی صلاحیت. ہر انسان کے اندر ایک صلاحیت ہوتی ہے. امام علی علیہ السلام کے دشمن زیادہ ہیں. اگر اخلاق کی تعریف یہ ہے کہ وہ شخص بہت زیادہ با اخلاق ہے کہ جس سے کوئی شخص دل رنجیدہ نہ ہو، آزردہ خاطر نہ ہو، کوئی شخص اس سے ناراض نہ ہو، اسے چھوڑ کے نہ جائے، تو پھر تو ہمارے آئمہ نہیں آئیں گے اس کیٹیگری کے اندر. کیوں؟ کیونکہ اخلاق کی تعریف غلط کی جا رہی ہے. اخلاق کی تعریف نہیں ہے ایسے شخص کو کہ جس کے پاس ہر آنے والا راضی ہو کر جائے. منافق تو کہہ سکتے ہیں، با اخلاق نہیں کہہ سکتے اس شخص کو. منافق ہو سکتا ہے وہ شخص. کیوں؟ کیونکہ وہ دیندار کے ساتھ دین کی بات کرے گا، بے دین کے ساتھ بے دین کی بات کرے گا. ایک ایماندار تاجر کے ساتھ ایمانداری کی بات کرے گا، سود خور کے ساتھ سود خوری کی بات کرے گا. لہذا اس کے پاس آگے کوئی بھی ناراض ہو کے نہیں جائے گا. ایک ایسا شخص جس کے پاس کوئی ناراض ہو کے نہ جائے، اس کو منافق کہہ سکتے ہیں، اس کو بے اصول آدمی کہہ سکتے ہیں. جہاں بھی اصول درمیان میں آ جائیں گے، خود بخود افراد گروہ میں تقسیم ہو جائیں گے اس شخص کے نسبت. اصول کی وجہ سے انسان الگ الگ ہو جاتے ہیں. آئمہ علیہ السلام نے زندگی اصولوں پر گزاری ہے تو لوگ دشمن بنے، ورنہ آئمہ سے زیادہ اخلاق دکھانے والا کون ہو سکتا تھا؟ امام علی علیہ السلام کے دشمن، اچھا دشمن بھی معمولی نہیں ہے. اگر امام علی علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے ان کے عاشق شدت پر ہیں، مثلا میثم تمار ہے کہ جس کو علی کہتے ہیں کہ تمار یہ جو چھوٹا سا پودا ہے اسی نے کل بڑا ہونا ہے، اسی پہ تم کو لٹکا دیا جائے گا، تو تمار آ کر اس پودے کو نکال نہیں رہے، نوچ نہیں رہے کہ میری موت کا ذریعہ، بلکہ پرورش دے رہے ہیں اس پودے کو کہ کب علی کی محبت میں اس پہ چڑھایا جاؤں گا. اگر ایک طرف ایسے افراد ہیں امام علی کی محبت میں، تو دوسری طرف کیسے لوگ ہیں؟ ابن ملجم جیسے لوگ کہ جس کے سامنے جب امام علی علیہ السلام کا علاج کرنے کی بات کی گئی اور کہا گیا طبیب کو بلا لو، طبیب آیا اور امام علی کے زخم کو دیکھے، تو اس نے انتہائی اطمینان کے ساتھ کہا تمہیں جو کرنا ہے کر لو، علی بچنے والا نہیں. پوچھا کیوں؟ کہا میں نے اس کو عام زہر میں نہیں گھولا ہے. ایک زہر کی خصوصیت اس نے بتائی کہ میں نے اس کو فلاں فلاں زہر کے اندر گھولا ہے، علی نہیں بچ سکتے، مجھے پتہ ہے میں نے مارنا تھا اور مارا ہی اس نیت سے تھا کہ علی بچ نہ پائیں. ایک طرف ایسی شدت ہے. خوب اگر اخلاق سے مراد یہ کہ اپنے اخلاق کو اچھا کر لیں، جس کے پاس سب آ کے راضی ہو کے جائیں، تو یہ شخص منافق ضرور ہو سکتا ہے، با اخلاق نہیں ہو سکتا. اسلام اصولوں کے تحت زندگی کرنا سکھاتا ہے، اصولوں کے تحت زندگی گزارے. یہاں جو کہا گیا وہ یحسن الاخلاق، یعنی جس جگہ انسان کو خدا کی خاطر ناراضگی دکھانی چاہیے وہاں ناراضگی دکھانے کا حوصلہ پیدا کرے اپنے اندر. جس جگہ انسان کو خدا کی خاطر
دوسرے کے سامنے جھک جانا چاہیے, وہاں جھکنے کا حوصلہ ہونا چاہیے. یعنی یو حسن الاخلاق, اپنے اخلاق کو خدائی اخلاق کے ساتھ میچ کرو, اپنے اخلاق کو آئمہ کے اخلاق کے ساتھ میچ کرو. جب جھکنے کی بات ہے آئمہ علیہ السلام کی, تو پھر اگر کوئی ان کی ذات کو نشانہ بناتا ہے, ان کی ذات کے بارے میں برا بھلا کہتا ہے اور اصحاب اٹھتے ہیں بدلہ لینے کے لیے, امام کہتے ہیں بیٹھ جاؤ, کیوں؟ اس نے میری ذات کو نشانہ بنایا. امام بٹھا دیتے ہیں اور اس کے بعد اس شخص کے پاس جاتے ہیں, اور شخص کے پاس جانے کے بعد اس سے کہتے ہیں کہ اگر تو نے یہ بات کہی میرے اندر پائی جاتی ہو تو خدا مجھے معاف کر دے, اور اگر نہیں پائی جاتی تو تو نے جھوٹ بولا خدا تجھے معاف کر دے. یہ اخلاق ہے. لیکن یہی ائمہ جب بات دین پر آ جاتی ہے پھر کیا کرتے ہیں؟ تلوار اٹھاتے ہیں. پھر یہ نہیں کہتے بیٹھ جاؤ, پھر تلوار اٹھاتے ہیں, پھر باہر نکلتے ہیں, پھر دین کی خاطر قربانی دیتے ہیں, پھر دین کی خاطر مخالفت کرتے ہیں, مخالفتیں مول لیتے ہیں. یو حسن الاخلاق یعنی اپنے اخلاق کو الہی اخلاق میں تبدیل کرو. جس جگہ خدا کی خاطر قیام ہے وہاں قیام, جس جگہ خدا کی خاطر تسلیم ہونا ہے وہاں تسلیم ہو جاؤ. اگر تمہارے اندر یہ خصوصیت آ گئی تو تم مہدی کے اصحاب میں آ سکتے ہو. کیوں؟ کیونکہ مہدی کے اصحاب میں آنے کے لیے مصلحت پسندی سے کام نہیں لیا جا سکتا. مثال, مکس گیدرنگ حرام ہے, فقہا کے نزدیک جائز نہیں ہے, مکس گیدرنگ کی شادی میں نہیں جا سکتے. کیا کروں؟ چچا زاد بیٹی کی شادی ہے, چچا مقدم ہو گئے خدا کی رضا کے اوپر. یو حسن الاخلاق یہاں پہ کام آئے گا. وہ یو حسن الاخلاق اپنے اخلاق کو صحیح کرو. یہاں پر اخلاق کا تقاضا کیا ہے؟ چچا کے دل کو راضی کرنا یا خدا کے دین کو راضی کرنا. سخت ہو گئی تھوڑی سی بات, کیا کرو؟ میرے لیے یو حسن الاخلاق یہی تھا کہ میں اس چیز کو بیان کروں. وہ یو حسن الاخلاق اپنے اخلاق کو صحیح کرو, اپنے اخلاق کو الہی بناؤ. جس جگہ خدا کی خاطر قیام ہے ہے, جس جگہ خدا کی خاطر سرینڈر ہے سرینڈر ہے. وہی حسن الاخلاق اپنے اخلاق کو صحیح کرو. اگر اپنے اخلاق کو صحیح کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ بس تین, دس بج گئے, تین چیزیں بیان کی گئی ہیں, منتظر کی شرائط, منتظر کی صفات, منتظر کی خصوصیات. اس کو امام صادق اس حدیث سے بیان کیا کہ جو کوئی چاہتا ہو امام عصر کے لشکر میں آئے تو وہ اپنے اندر ان تین خصوصیات کو پیدا کرے, پھر اس کے بعد وہ لشکر میں آ سکتا ہے. فلینتظر, پہلی چیز ہے حالت انتظار میں ہو. ولیعمل بالورا, ورا کے اوپر عمل کرے, ورا کے ذریعے سے زندگی گزارے اور امام تک پہنچنے کی کوشش کرے. ویحسن الاخلاق, اپنے اخلاق کو بہتر کرنے کی کوشش کرے. البتہ میں یہ بات بھی کہنا چاہوں گا کہ ظاہری اخلاق بھی جو ہے اس کو بھی صحیح کرنے کی ہم کو ضرورت ہے. بعض اوقات بلا وجہ میں غصے میں آ جانا, کسی مومن کی توہین کر دینا, کسی کی بے عزتی کر دینا, کسی کو بلا وجہ میں ڈانٹ ڈپٹ کر دینا, چاہے گھر والے ہوں, آفس والے ہوں, کوئی بھی ہو, ان چیزوں کو بھی انسان کو دیکھنا چاہیے. اور اس اخلاق کی درستگی کے لیے ایک خوبصورت سا واقعہ شاید آپ نے سنا ہوگا, نوجوانوں کے لیے عرض کرتا ہوں, آپ درود پڑھیں, میں واقعہ سناتا ہوں. یعنی جو بد اخلاقی ہے, یہ بد اخلاقی ایسے ہے جیسے کسی پودے کے اندر کانٹے نکلے ہوئے ہوتے ہیں. بد اخلاقی انسان کے وجود میں اس طرح سے ہوتی ہے کہ جیسے دوسروں کو اپنے آپ سے دور کرنے کے لیے انسان کانٹے لگا کے گھوم رہا ہو. ان چیزوں سے انسان بچ سکتا ہے. اور کیسے بچ سکتا ہے؟ ایک مرتبہ ایک جگہ پہ رسول اکرم بیٹھے ہوئے تھے, جن کے لیے واقعہ سنا ہوا ہے, تکرار ہے تو معذرت, نوجوان دوستوں کے لیے عرض کر رہا ہوں, جو بچے ہیں ان کے لیے عرض کر رہا ہوں, کہ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے امام علی علیہ السلام اور رسول اللہ اور بھی اصحاب تھے. ایک شہد کی مکھی آئی, آنے کے بعد رسول اللہ سے کہنے لگی کہ اللہ کے رسول, ہم شہد کی مکھیوں نے فلاں جگہ پر ایک چھتہ بنایا ہے, شہد اس کے اندر بنایا ہے, اور آپ امام علی کو بھیج کر یا کسی کو بھیج کر اس چھتے سے وہ شہد نکلوائیں اور اس کو استعمال کریں, ہماری خواہش ہے شہد آپ استعمال کریں. اچھا, کسی کو اس پہ تعجب تو نہیں ہے کہ شہد کی مکھی آئی اور اس نے امام علی سے کلام کیا, اے رسول اللہ سے کلام کیا؟ تعجب ہو رہا ہے نوجوانوں کو. قرآن تو یقیناً پڑھا ہے, حضرت سلیمان کا تذکرہ بھی پڑھا ہوگا. جب حضرت سلیمان اپنے لشکر کے ساتھ گزر رہے ہوتے ہیں تو ایک چونٹی کہتی ہے, یا ایتہ النملۃ ادخلوا فی مساکنکم, اے چونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ, ایسا نہ ہو کہ سلیمان اس کا لشکر تمہیں پاؤں تلے رونتا ہوا چلا جائے. تو اگر جناب سلیمان اس چونٹی کی بات سن سکتے ہیں تو رسول اکرم تو افضل الانبیاء ہیں. رسول اللہ بھی سن سکتے ہیں, اور رسول اللہ کائنات کے لیے حجت ہوتا ہے, وہ کائنات کے لیے حجت ہوتا ہے. لہٰذا رسول اللہ کے پاس مکھی آئے, آنے کے بعد کہا کہ ہم نے فلاں جگہ پہ شہد کا چھتا بنایا ہے, آپ اپنے وسیع کو بھیجیں اور شہد استعمال کریں. رسول اللہ نے بھیجا, بھیجنے کے بعد شہد آیا, تو رسول اللہ نے شہد کی مکھی سے ایک بات پوچھی, کہا کہ ایک بات بتا کہ جن پھلوں سے, پتوں سے تو رس حاصل کرتی ہے وہ پتے کڑوے ہوتے ہیں,
جو رس ہوتا ہے کڑوا ہوتا ہے. ایسے ہی میٹلرجی کے جو اسٹوڈنٹس ہوں گے وہ ضرور اس بات کو سمجھتے ہوں گے, بیان کریں گے وہ شاید اس چیز کو. معمولاً جو پتے ہوتے ہیں وہ کڑوے ہوتے ہیں, ان کے اندر ہلکی سی کڑواہٹ ہوتی ہے, لیکن جب تو اپنے اس رس کو چھتے میں منتقل کرتی ہے اور اس کے بعد ہم اس کو بعنوان شہد استعمال کرتے ہیں تو اس سے زیادہ میٹھی کوئی شے کائنات میں نہیں ہوتی, انتہائی لذیذ ہوتا ہے, انتہائی میٹھا ہوتا ہے. مکھی کہتی ہے اللہ کے رسول ایسا ہی ہے جیسے آپ نے فرمایا, جب ہم نیکٹرز پر بیٹھتے ہیں, پتوں پر بیٹھتے ہیں, وہاں سے رس حاصل کرتے ہیں تو وہ کڑواہٹ ہوتی ہے اس کے اندر. مگر خداوند عالم نے ہمیں ایک ذکر سکھایا, ہم پابند ہیں کہ جب اس جگہ سے رس حاصل کرتے ہیں اور جب اپنے پرواز کرتے ہوئے چھتے تک آتے ہیں, جب تک کہ وہ رس اس چھتے میں منتقل نہ کر دیں اس وقت تک اس ذکر کو مستقل پڑھتے رہتے ہیں, اور اس ذکر کی بدولت خداوند عالم ہمارے اس رس کو جو کڑوا رس ہے اس کو مٹھاس میں تبدیل کر دیتا ہے. رسول اللہ پوچھتے ہیں وہ کون سا ذکر ہے کہ جس کی وجہ سے تمہارے ان پتوں کی کڑواہٹ مٹھاس میں تبدیل ہو جاتی ہے. مکھی کہتی ہے کہ اللہ رکھے رسول وہ آپ اور آپ کی آل پر درود ہے. کہ ہم جب رس حاصل کرتے ہیں اپنے اپنے چھتے تک آتے ہیں تو آپ اور آپ کی آل پر مستقل درود پڑھتے رہتے ہیں, جس کی وجہ سے یہ کڑواہٹ انتہائی مٹھاس میں تبدیل ہو جاتی ہے. یقیناً خوبصورت واقعہ آپ کو لگا ہوگا, نقطہ بس اس واقعے سے نکال لوں, اور وہ یہ کہ اگر مکھی کے رس کی کڑواہٹ محمد و آل محمد کی برکت سے یا ان کے توسل سے مٹھاس میں تبدیل ہو سکتی ہے, تو میرے اور آپ کے وجود کی کڑواہٹیں بھی آئمہ علیہ السلام کے توسل سے مٹھاس میں تبدیل ہو سکتی ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ اس مکھی کے لیے وہ توسل فقط ذکری ہے, زبانی ہے. اس مکھی کا توسل ذکری ہے, اس نے فقط ذکر کرنا ہے, اس نے درود پڑھنا ہے, وہ اس کا توسل قرار پائے گا اور اس توسل کی برکت سے اس کے رس کی کڑواہٹ مٹھاس میں تبدیل ہو جائے گی. میرا اور آپ کا توسل عملی ہے, جتنا جتنا میرا اور آپ کا عمل اہل بیت علیہم السلام کے عمل سے ہم آہنگ ہوتا چلا جائے گا اتنا اتنا ہماری زندگیوں کی کڑواہٹیں ختم ہوتی جائیں گی, زندگیوں میں مٹھاس آنا شروع ہو جائے گی. اسی چیز کو کہا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے لیے رسول اور یقیناً رسول کے ساتھ آل رسول اسوۃ حسنہ ہیں. اپنے کردار کو ان کے کردار سے میچ کرتے جاؤ, جتنا جتنا تمہارا عمل ان کے عمل سے نزدیک آتا جائے سمجھتے چلے جاؤ کہ تم ہدایت کے راستے پر عمل پیرا ہو. درود بھیجے محمد علیہ